بولنا پڑا. ہم نے پہلی مرتبہ اسی وقت بولا کہ جب آپ نے ایسی دینیات مسلط کرنے کی کوشش کی, ورنہ ہم خاموش رہتے. سید محمود دہلوی کی تحریک اس لیے اٹھی. پھر بعد میں جو مفتی جعفر صاحب کو یا اس زمانے کے علماء کو جوش آتا ہے, وہ اسی بنیاد پر آتا ہے کہ اسلام تم نافذ کر رہے ہو, اور اس کی جتنی بھی جو ہم نہیں بھی مانتے اسلام, تم وہ ہمیں اسلام بنا کے پیش کرتے ہو, ہم پہ بھی اسی کو مسلط کرتے ہو. اور اس میں زکوٰۃ کا ایشو تھا جس میں ہم نے قیام کیا, قیام ہمارا کامیاب ہو گیا. ضیاء الحق جیسے آدمی کو, ڈکٹیٹر اتنا بڑا کہ شاید ابھی تک اس جیسا ڈکٹیٹر اس پاکستان کو نہیں ملا. وہ 11 سال جن کو یاد ہے ان کو معلوم ہے, جو آدمی بھٹو کو ٹانگ سکتا ہے, بھٹو کو جو عوام کی سب سے بڑی طاقت تھی اس زمانے کی, جس نے بھٹو کو ٹانگا ہو اور وہ بدماشی کر رہا ہو کراچی پاکستان کے شیعوں کے ساتھ مقابلے میں آیا ہو, اور شیعہ پھر منظم ہو کے جیسے کہ آغا نے کہا کہ نہ صرف سیکٹریٹ پہ قبضہ کر لیا بلکہ ہم اگر وہاں تھوڑا سا اور رہ جاتے تو یہ کچھ نہیں, یعنی یہ آرمی, یہ فوج, یہ پولیس, یہ حکومت, یہ سب شل ہو چکی تھی. مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان میں کہ ہم سے مقابلہ کر پاتے. یہ ہمارا اس وقت کا ہے کہ جب ہم بہت منظم نہیں تھے, صرف تعداد ہماری زیادہ تھی, علماء کے ہم پیچھے تھے, جو انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا ہم نے اس پہ لبیک کہا اور الحمدللہ بہت شاندار رول پلے کیا. آغا صاحب نے جو اس کے بعد کے سوالات آگے کے سوالات کیے, اس میں خود ایک مسئلہ تھا کہ کیا ہمارا تعداد کا مسئلہ ہے, ہمارے تناسب کا مسئلہ ہے, نسبت کا مسئلہ ہے, کیوں ہم نے کوئی بعنوان شیعہ ایکٹیو رول پلے نہیں کیا. تو بھائی بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ شیعہ سنی ہم کرنا نہیں چاہتے تھے. یاد رکھیے گا پاکستان میں شیعہ سنی کا آغاز آپ نے نہیں کیا, فرقہ واریت کا آغاز آپ نے نہیں کیا, یہ تمہارا ہے یہ میرا ہے کا آغاز آپ نے نہیں کیا. ہم شامل ہوتے تھے, پیپلز پارٹی بنے, مسلم لیگ ہوا کرتی تھی, اس زمانے میں اتنی ساری نہیں ہوتی تھی, آج تو اتنی ہو گئی کہ گننا مشکل ہے کہ کتنی مسلم لیگز ہیں. ابھی تو پیپلز پارٹی بھی اسی طرف جا رہی ہے, کچھ عرصے بعد اس کو بھی گننا مشکل ہو جائے گا کتنی پیپلز پارٹیاں ہیں, کتنی مسلم لیگیں ہیں. بہرحال تو اس زمانے میں جب یہ پارٹیاں چند ہوا کرتی تھیں تو مومنین شیعہ عنوان سے نہیں لڑتے تھے الیکشن, شامل ہوتے تھے. اس زمانے میں کیونکہ ان سیاسی تنظیموں میں فرقہ واریت والا ایشو نہیں تھا, اس لیے شامل ہوتے تھے, حصہ بنتے تھے. لیکن تناسب آپ کا ہمیشہ 20% والا رہا, یعنی چاہے آپ سیاسی پارٹیوں میں آئے, چاہے آپ فوج میں آئے, چاہے آپ پولیس میں آئے, چاہے ایجنسیز میں آئے, چاہے آپ کسی بھی جگہ پر آئے, تناسب آپ کا 20% ہی رہا. جو بات آغا نے کہی کہ آبادی کے اعتبار سے, بالکل صحیح بات ہے, آبادی کے اعتبار سے آپ ایران کے بعد ہیں. اگر ایران کے اندر اس وقت 80 ملین لوگ, 8 کروڑ لوگ ہیں, انشاءاللہ 7 کروڑ شیعہ ہیں, تو آپ یہاں پر 4.5 کروڑ کے درمیان شیعہ ہیں. آبادی کے اعتبار سے آپ دوسرے نمبر پہ ہیں, تناسب کی بات نہیں کر رہا. تناسب کے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ بحرین سب ایران کے بعد دوسرے نمبر پر ہے, یا شاید اس سے بھی اوپر آذربائیجان ہے, پھر بحرین ہے, اس کے بعد پھر عراق ہے, اس کے بعد پھر لبنان ہے, یہ سب ہم سے اوپر ہیں. پھر ہم سب برابر ہو جاتے ہیں, یعنی سعودی عرب جس کو ہم حجاز کہتے ہیں, سعودی عرب تو منہ سے نکل جاتا ہے اصل میں حجاز, اسی طرح سے انشاءاللہ افغانستان, اسی طرح سے انشاءاللہ کویت, اسی طرح سے انشاءاللہ اور بھی چھوٹے چھوٹے ملک, کہ جہاں پر ہمارا تناسب یہی ہے 30%, 25%, 20%, جو بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ. خدا ہمیں توفیق دے کہ کوئی ایسا سیاسی رول پلے کریں. انشاءاللہ آگے گفتگو میں بات آئے گی کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, یعنی اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے نام سے سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کرنا کیا چاہتے ہیں, اس کو ہم آگے بیان کریں گے.
میں ذرا مولانا کی بات کو اور آگے بڑھاؤں اور اس کو اس کی تائید کروں. دیکھیے جو ہمارے یہ سوال کیا نا تشیع کے حوالے سے, اب زیادہ الیکشن کا زور ہے اور زیادہ حقوق اب بات کی جا رہی ہے تناسب کے حوالے سے, آپ بتائیے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے تشیع کے حوالے سے جب قائد شہید کا دور آیا اور اس زمانے کے جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب, اسلامائزیشن کا جو میں نے آپ کو بتایا نعرہ لگایا, اس میں تشیع کے اس زمانے کی قیادت یعنی قائد شہید نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس ملک کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی اور زیادہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتی, تو قائد شہید نے 1984 میں کیونکہ منتخب ہوئے قائد بنے, اس کے بعد قائد شہید نے کنونشن بلایا لاہور کے اندر مینار پاکستان میں, اور وہاں پر باقاعدہ, یہ تاریخ ہے یہ میں اس لیے جوانوں کو بتا رہا ہوں, پہلی بار باقاعدہ تحریک کا وجود آ چکا تھا مفتی جعفر کے زمانے میں, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا, سیاست میں نہیں آئی تھی, الیکشن کے پروسیس میں نہیں آئی تھی, سیاست کا اعلان نہیں کیا تھا. ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے, وہ مذہبی جماعت ہے لیکن سیاست میں آنے کا اعلان نہیں کیا تھا. 1988 کے اندر قائد شہید نے جو ہے وہ لاہور کے اندر کنونشن بلایا. اس کنونشن کے اندر قائد شہید نے باقاعدہ اعلان کیا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر تشیع اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور آئندہ الیکشن کے اندر ہم جو ہے وہ پاکستان کی قومی الیکشن کے اندر حصہ لیں گے. یہاں سے وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ باقاعدہ سیاسی عمل میں آئی, میدان عمل میں اتری ہے سیاسی عمل کے اندر. لیکن وہ الگ بات ہے کہ پھر قائد شہید کو موقع نہیں ملا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قائد شہید کو شہید کر دیا گیا. اس کے بہت سارے پہلوات ہیں, وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ اوجڑی کیمپ کا واقعہ اور وہ سارے واقعے, وہ بلاسٹک, وہ اسٹینگر میزائل کے مسئلے, یہ ساری اس کے تناظر میں قائد شہید کو شہید کیا گیا. ادھر قائد شہید یعنی جس سال قائد شہید کی قیادت بنی ہے اسی سال پاکستان کے اندر آپ کے پڑوس کے اندر انقلاب آیا اس کے قریب قریب میں. اس انقلاب کے اثرات جب پاکستان میں مرتب ہونا شروع ہوئے تو اس ملک کے ادارے پریشان ہو گئے. اس زمانے کے اندر قیادت قائد شہید کے ہاتھ میں تھی, ایک بہترین متدین شجاع بہادر شخص. اس نے پورے پاکستان کے اندر جب فعالیت انداز کا اختیار کی اور لوگوں کو اپنے اندر ضم کیا اور بہت جلدی لوگ جو ہے قائد شہید سے نزدیک ہو گئے, تو یہ چیزیں پاکستان کے اداروں کو بھائی نہیں. اسی 1984 کے اندر پاکستان کے اندر تشیع کو توڑنے کے لیے, تشیع کو کمزور کرنے کے لیے اس تکفیری گروہ کی بنیاد رکھی گئی 1984 کے اندر, اس انقلاب کے اثر کو توڑنے کے لیے, کیونکہ انقلاب یہاں سے لوگ متاثر ہوئے اور جس طرح انقلاب سے متاثر ہونے کے بعد تشیع یہاں فعال ہوئی تو پاکستان کے ادارے گھبرا گئے. وہ سامراجی قوتیں جو وہاں ناکام ہوئی تھی ایران کے اندر انقلاب کے بعد, انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں اس رول کو تشیع کو کیسے روکا جا سکتا ہے, تو انہوں نے یہاں شاخسانے اٹھانے شروع کیے اور پاکستان جھنگ کیا ایک ملا اٹھایا, انہوں نے وہاں سے اس کو اٹھایا اور اس کو ہوا دی. اس ملک میں آئین تھا, قانون تھا, سب چیزیں موجود تھیں. ایک شخص اٹھا ایک مذہب کی توہین کرنے لگا, ایک فرقے کی توہین کرنے لگا, نہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹی, نہ اس کے خلاف کوئی اقدام ہوا, کچھ نہیں ہوا, بلکہ اس ملک کے اداروں نے اس نعروں کو اٹھایا, گلی کوچوں میں پہنچایا اور اس دوران سے اسی دور کے اندر تشیع کے خلاف تشدد کا سلسلہ شروع ہوا. ڈیرہ اسماعیل خان کا مارکہ آپ کے سامنے, جب قائد شہید جو ہے شہید ہو گئے, اس کے بعد جو ہماری چوتھی قیادت آئی سید جناب سید صفدر حسین نجوی صاحب نے جب وہ اجلاس بلایا پشاور کے اندر, تو وہاں پر علامہ ساجد نقوی کا نام کا پیش کیا گیا اور وہاں پر تمام علماء کرام نے متفقہ طور پہ قائد ملت جعفری کے عنوان سے علامہ ساجد نقوی کو چنا اور ان کی قیادت کے فوراً بعد ہی بکھر کا جو واقعہ ہوا اور اس کے اندر جو ہے جلوس کو روکا گیا. وہاں پر بھی جو ہے لوگوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا ماز لگا, سوری بکھر بولا, ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر 30 مومنین اس عزاداری کے جلوس میں شہید ہوئے. قائد شہید نے جس تحریک کی بنیاد رکھی تھی سیاست میں آنے کے لیے اس کو عملی جامع پہنایا. اگلی قیادت علامہ ساجد نقوی نے, 88 کے اندر ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, اس میں تشیع بہت ناکام ہوئی, یعنی لوگ متوجہ نہیں تھے اپنے حقوق کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت کوئی, میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی پہلی دفعہ الیکشن کے اندر آئے ہیں یا یہ کوئی نئی اسٹرگل شروع ہوئی ہے پاکستان میں الیکشن کے اندر, نہیں. 88 کے اندر قائد شہید نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا تھا, اس دوران شہید کر دی گئے, پھر جب نئی قیادت آئی علامہ ساجد نقوی, انہوں نے پریکٹیکلی حصہ لیا الیکشن کے اندر, کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی, کسی سے ہمارا الائنس نہیں ہو سکا, اس میں ناکامی ہوئی, لوگ مایوس ہوئے, لیکن وہ جدوجہد ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جب تشیع اپنے حقوق کی طرف متوجہ ہوئی, ایک طرف سے لوگ مارے جانا شروع ہوئے, ایک طرف سے لوگ فرقہ واریت کو طرف دھکیلا گیا, تو لوگ پھر اس طرف سے اپنے اس وقت سے اپنے حقوق کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے. پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ شروع ہوا, یہی تحریک جعفریہ ہے جس نے گلگت اور بلتستان کے اندر جب الیکشن کے اندر حصہ لیا تو 9 کی 9 سیٹیں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, مسلم لیگ نون بھی موجود تھی, اس وقت بھاری اکثریت اور بھاری مینڈیٹ سے تحریک جعفریہ نے وہاں میدان مارا اور وہاں پر جو ہے تحریک جعفریہ نے اپنی حکومت بنائی. یہ پہلا قدم تھا تشیع جو پریکٹیکلی اتری ہے میدان کے اندر. پھر اس کے بعد آپ کے دو سینٹر بنائے, سینٹر جواد آدی, سینٹر عابد حسین حسین, یہ پریکٹیکلی آغاز شروع ہو چکا تھا, اسمبلی میں ہماری نمائندگی موجود تھی. یہ تشیع کا تحرک, یہ تشیع کا اسمبلیوں میں پہنچنا, اداروں میں پہنچنا, یہ پاکستان کے اداروں کو بھایا نہیں. اس دن سے ان قوتوں نے یہ طے کر لیا کہ پاکستان میں تشیع کے گرد کیسے دائرے کو کم کیا جائے, تشیع کو کیسے محدود کیا جائے. اس دن سے آپ کے خلاف جو سازشیں شروع ہوئی ہیں اور یہ سازشوں کا عمل اب تک چل رہا ہے, لیکن الحمدللہ یہ عنایت امام زمان نے, امام زمان کا لطف ہے. مشکلات ضرور ہیں, جنازے ضرور اٹھائے, لوگ شہید ضرور ہوئے, لیکن آج تک پاکستان کی اسمبلی میں, سینٹ میں کوئی ایک جگہ بتا دے کہاں تشیع کے خلاف کوئی بل پیش ہوا ان کے حقوق پر قدغن مارنے کے لیے, اور وہ بل پاس ہو چکا ہو، یہ آپ کی کامیابی ہے.
جی ہاں بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 1988 جب شہید قائد نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سیاسی قوت کے طور پر اس کا اعلان کیا. اور دیکھتے ہیں ہم کہ انیشیلی جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ایک تو پہلے ایک سوچ تھی کہ دین اور سیاست کے حوالے سے ایک بحث ہوتی تھی کہ دین اور سیاست جدا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سوچ نے اپنے آپ کو انشاءاللہ دم توڑا، اور اس کے بعد تقریباً لوگوں کی ایک کنسنسس یہ آیا کہ ٹھیک ہے دین اور سیاست ایک ہی چیز ہے. اس کے بعد جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب دین اور سیاست ایک ہی ہے، اس کے بعد پھر جو کچھ اختلافات آئے وہ اسی حوالے سے آئے کہ اسی لیے اختلافات یہ تھے کہ آیا سیاست صرف الیکشنز میں حصہ لینے کا نام ہے، کیا اس کے علاوہ باقی معاملات نہیں ہوتے ہیں. ایک جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ آیا جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں، جس نظام کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں کہ جو خود الہی نظام نہیں ہے خود، اور اس الہی نظام میں نہ رہتے ہوئے اسی نظام کے الیکشنز کو ہم جو ہے وہ اڈاپٹ کریں اور اس میں آئیں، تو وہ کس حد تک جو ہے وہ صحیح معنوں میں واقعی اس کو صحیح کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظام جو خود الہی نظام نہیں ہے اور جس نظام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس نظام کے خلاف بیسکلی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اسی نظام کے جو پل پوتے پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اسی میں ہم حصہ لے رہے ہوں، تو وہ کس حد تک ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال امپورٹنٹ، اہم بات ہے. دو پہلو تھے، ایک میں چاہ رہا تھا کہ جو بات بار بار تکرار کی جا رہی ہے کہ نہ ہماری اسلام، ہمارا اسلام دین سے جدا نہیں ہے اور نہ ہمارا دین اسلام سے جدا ہے، یہ جملہ شہید مدرس کا ہے. شہید مدرس آیت اللہ، اگر میں مرجعیت نہ کہوں تب بھی وہ مجتہد اور آیت اللہ کی سطح کی شخصیت تھے. پارلیمنٹ شاہ کی پارلیمنٹ تھی، شاہ کا بنایا ہوا سسٹم تھا. ابھی انقلاب کے بعد کی باتیں نہیں ہیں، خمینی بت شکن کا انقلاب نہیں آیا، وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے، فقیہ اور مجتہد ہوتے ہوئے اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے، اور یہ جملہ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا. میرا خیال ہے کہ آپ کی دوسری بات کا جواب یہاں مل جانا چاہیے کہ علماء مراجع اس زمانے میں ایران کے اندر جہاں اکثریت تشیع ہے وہاں پر یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کرپٹ ہے، لیکن اس کرپٹ سسٹم کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ تو بہت موجودہ مثال ہے کہ جس میں وہ حصہ بنے ہوئے تھے، اور یہ جملہ ان کا تھا، اور ان کی شہادت بہت بری طریقے سے ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کو، انہیں کے امامے کو ان کے گلے میں لپیٹ کے ان کو پھانسی دی گئی. پہلے زہر دیا جب نہیں مر رہے تھے، تو امامہ ان کے گلے میں لپیٹ کے ان کو شہید کیا گیا. شہید مدرس آیت اللہ کی سطح کی شخصیت، ایران کی پارلیمنٹ میں شاہ کے زمانے میں، جن کا جملہ یہ نقل ہوا. یہ تو ہے بہت قریب تاریخ کی مثال. تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں، سارے کرپٹ سسٹم ہیں ہمیں بھی معلوم ہے. میں وہ جو بات آپ نے کہی کہ سوائے الیکشن کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سیاست میں آنے کا، اس کے جواب میں دوں گا. اس سے پہلے والی بات جو آپ نے دوسرے نمبر پہ کہی تھی، وہ یہ ہے کہ کرپٹ نظام ہے اس کا حصہ بننا. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہدف کا تعین کریں، ہدف کیا ہے. اگر تشیع کی تقویت ہدف ہے، اگر اسلام مضبوط کرنا آپ کا ہدف ہے، اگر یہ آپ کا ہدف ہے تو پھر آپ اس میں طریقے تلاش کرتے ہیں، روش تلاش کرتے ہیں، انداز تلاش کرتے ہیں داخل ہونے کے، نفوذ کرنے کے. ہو مولا کائنات کو، اچھا ابھی مولا کائنات کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ بات شاید دوسرے سوال سے ربط ہوگا. ہم آتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں. اب ایک علی ابن یقطین ایک شخصیت ہے، ایک ہی آدمی تھا، لیکن موقع مل گیا کہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے بنو عباس کا، اس میں ایک اہم پوسٹ لے لیں. مولا سے پوچھا کیا کروں، کہا رکو رہو، کہا خراب ہو جاؤں گا، کہا نہیں ہوتے خراب، میں ضمانت دیتا ہوں، اس کا حصہ بنو. کہا کام کیا لینا ہے، مولا نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ تین چیزوں کی ضمانت میں دوں گا، ایک چیز کی ضمانت تم دو. تم نے ضمانت یہ دینی ہے کہ کسی بھی شیعہ کا کسی بھی طرح کا کام ہو، اسے کر گزرنا. ضمانت میں دیتا ہوں کہ نہ تمہارا پول کھلے گا، نہ پکڑے جاؤ گے، نہ جیل جاؤ گے، نہ تم مرو گے، نہ پکڑے جاؤ گے، نہ جیل جاؤ گے، یہ تینوں نہیں ہوگے، یہ میں ضمانت دیتا ہوں. علی بن یقطین جیسا آدمی اس کو شامل کر رکھا ہے حکومتی سسٹم کے اندر. اس زمانے میں آئمہ آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، آپ سے زیادہ جانتے تھے، سیاست پہ بھی نگاہ تھی، معاشرے پہ بھی نگاہ تھی، اس کرپٹ نظام پہ بھی نگاہ تھی کہ جو سوائے شیعوں کی گردنیں اتارنے ہی کچھ نہیں کرتا تھا. آج نظام گردن ہی نہیں اتارتا، آج ایک گروپ ہے کہ جو آپ کی گردنیں اتار رہا ہے، نظام ایسا نہیں ہے. لیکن اس وقت آئمہ علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا حصہ بنے. آپ کو معلوم ہے مسلسل مولا کائنات کا کردار یہ رہا اس زمانے میں. میں دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، یعنی جو آپ نے پہلے کیا تھا. وہ یہ ہے کہ کیا سیاست میں صرف یہی روش ہے کہ الیکشن میں حصہ لیا جائے؟ نہیں، ہم بھی یہ نہیں کہتے. کس نے کہا؟ ایک گروہ ہے تشیعوں کا کہ جسے سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور بقیہ شیعوں کے پیچھے آ جانا چاہیے، لیکن اور بھی بہت سارے کام ہیں جیسے مولا کائنات تم نے زمانے میں کیے. اگر ان کو بظاہر سیاست سے دور کر دیا گیا خلافت چھین کے، امامت اور ولایت تو نہیں چھین سکتی تھی، وہ تو ان کے پاس ہی تھی، مولا کائنات کے پاس ہی تھی، لیکن ایک ظاہری خلافت چھین لی تھی. مولا کائنات نے اعلیٰ سیاست کی ہے بغیر سیاست میں آئے ہوئے، 25 سال کے اندر وہ ماحول بنا دیا. 25 سال 1 لاکھ سے زیادہ غلام آزاد کیے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ. بظاہر کیا رول پلے کیا ہے؟ جناب کام کر رہے ہیں کسی یہودی کے باغ میں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا ہے. کچھ دن اپنے پاس رکھتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے. چوتھے امام، اتنے ہی تقریباً چوتھے امام نے اپنے 34 سالہ زندگی میں لوگ آزاد کروائے. ایک ایک سال اپنے پاس رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے. یہ غلام سارے کن علاقوں کے تھے؟ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر یہی افریقہ، یہی یمن، یہی مستضعف علاقہ جو زمانے کا ہوتا تھا. اور جب بعد میں 7ویں امام آتے ہیں، 8ویں امام آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ تشیعوں کی تعداد اتنی ہے پورے عالم اسلام میں کہ ہر جگہ پر اہل بیت علیہم السلام کا نام لے کے لوگ ووٹ لے رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو بنو امیہ کو گرایا بنو عباس نے یہ کہہ کے کہ ہم تو محمد والے محمد کا حق واپس پلٹانا چاہتے ہیں. اتنی تشیعوں کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف ایک روش نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں. یہ جب بھی امکان ہو جائے ہمیں تیاری ایسے ہی کرنی ہے، جب بھی امکان ہو جائے ہم الیکشن میں حصہ لے کے سیاست میں باقاعدہ وارد ہوں. لیکن صرف یہی ایک روش نہیں ہے، بہت ساری روشیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہر روش پر کام ہو رہا ہے اس پاکستان میں، ہر روش پر کام ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے انشاءاللہ جس جس کا ماحول بنتا جا رہا ہے، جیسے تقاضا وجود میں آ رہا ہے، ویسے ویسے ان کاموں میں بھی تشیع آگے آ رہا ہے.
اگر اس میں آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ سیاسی میدان میں جب ہم آگے آئے تو اس کے بعد الحمدللہ ہمیں کچھ کامیابیاں بھی نصیب ہوئیں، ہم نے سینٹ تک بھی رسائی حاصل کی، ایک علاقے کے اندر ہم نے باقاعدہ اپنی حکومت بھی بنائی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہے. اگر ہم ایک سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا کہ اگر 1963 کے بعد سے، اور خاص طور پہ جب ضیاء کے دور کے بعد سے جو ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہوئی ہیں، تو ہمارا جتنا بھی ایکٹیو رول رہا اس حوالے سے، کیا ہم اقدامات کر پائے کہ جو ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے جو معاملات ہیں، 1963 سے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 22,000 شیعہ مومنین و مومنات کو شہید کیا گیا، جس کے اندر تقریباً 6,000 وہ ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اپسیٹ ہے جو اس وقت ہماری قوم کے ساتھ چل رہا ہے. اور پھر ہم نے جو کامیابیاں حاصل کیں، تو کیا واقعاً ہم نے اس سے کچھ فائدے لیے؟ ہم نے اس سے اس حوالے سے کچھ کام کیا؟ کیا ہم واقعاً کوئی کام کر سکیں اس حوالے سے، یا شاید اس میں ہم اتنے اچھے نہیں رہے، یا ہماری شاید کچھ ناکامیاں رہیں جس کی وجہ سے آج ہماری عوام جو ہے مایوسی کا شکار ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس میدان میں کھڑے ہیں ہم مایوس نہیں ہیں، اور الحمدللہ میں بھی آپ کو دلیل بھی دے دوں گا. یہ جو شہدا کے حوالے سے آپ نے بات کی، پہلے میں مولانا کی بات کو اور آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے، یہ جو سیاست بات کرتے ہیں نا کہ سیاست اور الیکشن میں حصہ لینا چاہیے نہیں چاہیے، الیکشن میں حصہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کسی فرد کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ الیکشن میں حصہ لینے کے جو گزشتہ قائدین نے جو اعلانات کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ تشیعوں کے حقوق کا دفاع، تشیعوں کے حقوق کے حوالے سے جد و جہد، اس میں کتنی فیصد کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ موضوع ہے، لیکن تشیعوں کے حقوق کے حوالے سے جد و جہد ہونی چاہیے اس ملک میں. اس ملک میں ایک بہت بڑی تعداد تشیعوں کی ہے، اور پاکستان میں تشیعوں کے حقوق کو ایک بڑے عرصے سے نظر انداز کیا جانے لگا، جس کی وجہ سے یہ ساری تحریکیں وجود میں آئیں کہ تشیعوں کے حقوق پہ قدغن لگائی گئی. اور میں آپ کو یہ بات بالکل اثر رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تشیع سیاسی میدان میں نہیں ہوتی، اگرچہ کہ آپ کی اسمبلی میں اتنی نمائندگی نہیں ہے، اگرچہ آپ کے سینٹ میں اتنے لوگ نہیں ہیں، کچھ نہیں، آپ کا سیاسی میدان میں کھڑا ہونا دشمن کی گلے میں لگام ڈالا ہوا ہے، دشمن کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا. اگر آپ سیاسی پلیٹ فارم پر نہیں ہوتے اور سیاسی جدوجہد آپ کی نہیں ہوتی، تو آج جو کچھ بحرین اور شام اور عراق کے اندر ہوتا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تشیعوں کی صورتحال اس سے بدتر ہوتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ لوگ چند لوگ ہیں، یہ مولویوں کا کھیل ہے، یہ سیاست دان ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کی مسجدوں، آج آپ کے امام بارگاہ، یا آپ کے کمیونٹی سینٹر، یا آپ کے جتنے بھی ویلفیئر ادارے چل رہے ہیں، کن کی سب کی بقا کی ضمانت یہ آپ کی سیاسی فیلڈ میں کھڑا ہونا ہے. اگر سیاسی فیلڈ میں آپ نہیں ہوتے تو تشیع کے خلاف جو طوفان اس ملک میں اٹھایا گیا ہے اور اس ملک میں جو کھیل کھیلا گیا آپ سوچ نہیں سکتے. میں پوری جو ہے تحقیق کے ساتھ یہ بات کروں، پاکستان میں تشیع کو توڑنے کے لیے اردن جتنا بجٹ خرچ کیا گیا اس ملک کے اندر ہمیں معلومات نہیں ہے. اگر ہمیں معلومات ہوتی تو شاید ہم یہ شکوے شکایت نہ کرتے ہم سیاست میں کیوں نہیں ہے. اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف، ہم نے کیا فائدہ کیا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. دیکھیے ہم نے پاکستان میں تشیع کے حقوق کی جب جدوجہد کی، اور جب گلگت و بلتستان میں تحریک جعفریہ نے اپنی حکومت بنائی، حکومت میں آنے کے بعد جو پریکٹیکلی کام شروع ہوا، جو گلگت و بلتستان کے لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، کیونکہ وہاں سے ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا، حکومت وہاں بنی تھی پہلی تحریک جعفریہ کی، وہاں ہم نے اسکولوں کا جال بچھایا. آج بھی المصطفیٰ کے نام سے وہاں اسکول موجود ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے میں وہاں گیا تھا، تقریباً اگرچہ کہ مشکلات کا شکار ہے لیکن 4,000 سے 5,000 6,000 طالب علم اس میں پڑھ رہے ہیں. اس زمانے کے اندر وہاں روڈ بنائے گئے، پل بنائے گئے، لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنائے گئے، کلینک بنائے گئے، یہ آغاز شروع ہوا. یہی تشیع کا وہ رول تھا. پھر اس کے بعد جب سینٹ کے اندر آپ کے دو امامے پہنچے تو پاکستان کے اداروں کو، میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز بھائی نہیں، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے اندر تشدد کی کاروائیاں شروع کی گئیں، آپ کے مذہب کو گالیاں دی گئی. پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے، پاکستان کے آئین کے اندر شیعہ ایک مسلمانوں کا مسلمہ فرقہ ہے. ایک آدمی ایک تکفیری گروہ میرے مذہب کی توہین کرتا ہے، میرے امام کو گالیاں دیتا ہے، مغلزات بکتا ہے، کوئی ایف آئی آر اس ملک میں کاٹی نہیں گئی. پھر اس تشدد کو گلی کوچوں میں لایا گیا، بم بلاس کرایا گیا. یہ سب اس لیے تھا کہ پاکستان میں تشیعوں کا رول روکا جائے اور تشیعوں کے خلاف جو ہے ایک دیوار کھڑی جائے. یہ آج عزاداری سید الشہدا جو اس کے خلاف سب سے زیادہ سازش ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہیں؟ شیعوں نے پاکستان میں کوئی آئین کی وائلیشن کی ہے؟ پاکستان کے خلاف کوئی بغاوت کی ہے؟ پاکستان کے خلاف کوئی ایسا اقدام کیا ہے جس سے اس ملک کے ادارے آپ سے پریشان ہیں؟ اس ملک کی اگر بقا بھی ہے تو ہماری وجہ سے. اس ملک کو اگر بنانے کے اندر خون اور کردار جب برادران اہل سنت کا موجود ہے، وہاں ہمارا خون بھی موجود ہے. اور اس ملک جو آج باقی ہے، جس حالات میں سب سے زیادہ ملک میں تشیعوں کا نقصان ہوا ہے، اس ملک کی بقا کی ضمانت بھی تشیع ہے کہ آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے اس ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال افراتفری کی پیدا ہو. یہ تشیع کا کردار ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے. جب یہ فرقہ واریت اٹھائی گئی، اس کے مقابلے پہ قائد شہید نے اس زمانے کے اندر فوراً جب یہ سپاہ صحابہ کی بنیاد پڑی، فوراً سنی اکابرین سے رابطے شروع کیے اور اس زمانے کے اندر سنی لوگوں سے ملنا شروع کیا، اور ایک جدوجہد شیعہ سنی دونوں کے ساتھ شروع ہوئی. اس کو روکنے کے لیے یہ سپاہ صحابہ بنی. اس کے بعد آنے والی قیادت علامہ ساجد نقوی نے اس زمانے کے اندر اس روش کو آگے بڑھایا. اس زمانے کے اندر جو آپ کے طاہر القادری صاحب ہیں، ان سے پہلا اتحاد بنا 11 نکات کے اوپر، وہ آگے بڑھا. اس کے بعد جو ہے تحریک جعفریہ میں ملی یکجہتی کونسل بنائی تاکہ سنیوں کو قریب لایا جائے، ایم ایم اے بنی، پھر ملی یکجہتی کونسل. یہ ساری جدوجہد اس لیے ہوئی کہ لوگ پریشان تھے کہ شاید پاکستان میں کوئی فرقہ وارانہ فسادات ہیں، پاکستان میں کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہے. نہیں، اس پوری جدوجہد کے پیچھے جو ایک بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس تکفیری گروہ کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال کر ارگ کھڑا کرنا اور دنیا کو بتانا کہ یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، یہ وہ تکفیری ہے جو پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرا رہے ہیں، جو پاکستان میں منافرات پھیلا رہے ہیں. بلکہ پاکستان کے تمام جتنے مسلمہ فرقے ہیں وہ تشیع کا احترام کرتے ہیں، وہ تشیع کو پاکستان میں مسلمانوں کا مسلمہ فرقہ مانتے ہیں، یہ گروہ ہے. اس جدوجہد کے لیے بہت قربانیاں دی گئی، تنظیموں پہ پابندی لگی، آپ کے کردار کو روکا گیا، پابندیاں لگی، بینڈ ہوئے، شہدا شہید ہوئے. یہ سب کس لیے عمل؟ تشیع کو روکنے کے لیے. لیکن الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں وہ تکفیری گروہ کہ جس کو اس ملک کے اداروں نے پالا ہمیشہ ناکام رہا، اسمبلی میں نہیں آ سکا. وہ جو اسمبلی میں آیا، ایک بلّہ ملا جو مارا گیا، وہ بھی شیعوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے آیا، جس کو مارا گیا. آپ کو شاید معلومات نہیں ہے، جب اس کی حکومت بنی پرویز مشرف کے زمانے کے اندر جب الیکشن ہوئے اور جھنگ سے وہ ملا جو مارا گیا اس کو جب اسمبلی میں لایا گیا، تو میر ظفر اللہ خان کی جب حکومت بنی ہے تو اس زمانے کے اندر ایم ایم اے بن چکی تھی. اس ملا نے اسمبلی میں آ کے کہا، وہ ریکارڈ اخبار کا جنگ کا میرے پاس موجود ہے، اس نے آ کے کہا کہ میرا ووٹ یہ متحدہ مجلس عمل کے لیے تھا، لیکن ساجد نقوی کی خوشنودی کے لیے جو ہے قاضی حسین اور فضل الرحمان نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، یہ ووٹ میں وہ کیا تھا میر ظفر اللہ خان جمالی کو دیتا، اس سے حکومت بنی، اس ایک ووٹ کے عوض 80 نامی گرامی لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ کے دہشت گرد چھوڑے گئے۔ اس کے آنے کی جو بنیادی وجہ تھی ہمارے طاہر القادری صاحب وہاں پہنچے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، اور دوسرے گروہ ہمارے شیعہ وہاں کھڑے تھے، ہوا یہ کہ انہوں نے مجلس سے پڑھی، شیعہ سادے ہوتے ہیں بےچارے، روئے پیٹے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا مولائی ہے، یہ تو بہت بڑا مومن ہے، جس کی وجہ سے ووٹ بٹا، جس کی وجہ سے وہ تکفیری جو ہے وہ اسمبلی میں آیا، اور اس نے اسمبلی کے اندر شیعوں کے خلاف نامو سے صحابہ بل پیش کیا۔ نامو سے صحابہ بل کا مطلب یہ ہے کہ سزائے موت یا 1400 سال قید، ہمارے تو اصول دین کے اندر، فروع دین کے اندر ہے تولا و تبرا، اگر یہ ملک کے اندر آئین اور قانون بن جاتا تو مجھے بتائیے نہ کوئی ذاکر مجلس پڑھ سکتا تھا، نہ مولوی کوئی مجلس پڑھ سکتا تھا، آپ کی مفاتی جنا، آپ کی زیارت عاشورہ، آپ کی بہت ساری کتابیں نہج البلاغہ جو بینڈ ہو چکی ہیں، آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسمبلی کے اندر ایسا کردار ادا کیا قیادت نے کہ وہ بل آج تک منظور نہیں ہے، اور اس کے بعد جنگ کے اندر کوئی تکفیری آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ بلکہ آخری جملہ اور بھی کہہ دوں بات کو مکمل کرنے کے لیے، ابھی جو 150 ارب ڈالر خرچ کیے سعودیہ نے جو تحفہ دیا، اس تحفے کی وجہ میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ اسلحہ دینا سعودی عرب کو اور یہاں سے لوگ بھیجنا بھرتی کر کے، اس میں ایک چیز تھی کہ اس تکفیری گروہ کو، اس کے مقابلے میں جو شیخ اکرم جیتا تھا، وقاص جیتا، اکرم جیتا تھا، اس کو کلعدم قرار دیا، اس کی جگہ اس تکفیری گروہ کو جو ہے نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوا، ہم نے سپریم کورٹ کی میں رجوع کیا اور ایک دن کے نوٹس کے اوپر اس کے جو ہے اس نوٹیفیکیشن کو روکا اور وہ مسئلہ پینڈنگ میں پڑ گیا۔ الحمدللہ یہ تشیعوں کا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، پورے پاکستان کے الیکشن میں ضمانت دے رہا ہوں۔ جنگ پنجاب کے اندر ایک اور تھا آصف معاویہ، کراچی کے اندر یہ آپ کا جو بہت بڑا تکفیری گروہ کا سربراہ اورنگزیب فاروقی، جو سندھ میں کھڑا ہوا تھا ڈنڈو الیار میں، یہاں پر کھڑا ہوا تھا لانڈی کے اندر، کوئی الیکشن کے اندر ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں سے تکفیری گروہ اسمبلی میں پہنچا ہو۔ یہ تشیعوں کا کردار ہے پاکستان کے اندر۔
یقیناً وحدت کے حوالے سے اور جو ٹارگٹ کیلنگز کے حوالے سے جو بات آپ نے کی کہ یقیناً ایک تشیعوں کا کردار رہا ہے، اور شاید یقیناً اس میں کوئی خیر میں شکی گنجائش نہیں ہے کہ وحدت مسلمین کے حوالے سے جتنا کام شاید تشیعوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر شاید کسی اور قوت نے نہیں کیا ہو۔ میرے پاس سوالات آئے تھے اور تقریباً 7-8 سوالات جو آڈینس سے آئے، ان تمام سوالات کا ماخذ ایک ہی ہے کہ ہم جب اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج شیعت خود ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو پا رہی ہے؟ جب ہم تحریک کو باقاعدہ طور پر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے، تو اس وقت بھی عوام نے بہت واضح طور پر دیکھا کہ 3 ڈفرنٹ پولز بنے ہوئے تھے۔ ایک وہ تھا جو خود شیعت کے نام سے الیکشن میں شامل ہوا، ایک قوت وہ تھی کہ جس نے کہا کہ نہیں ہم ڈفرنٹ پارٹیز کے الحاق کے ساتھ الیکشن میں آئیں گے، اور ایک قوت وہ تھی کہ جو طاغوتی نظام کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور الیکشن کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سرنڈر کر رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت شاید شیعت کو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعت کے خلاف جس طرح ہم نے پوری ابھی آج کی ڈسکشن میں جو ہے وہ دیکھا کہ ہمارے خلاف جو قوتیں ہیں وہ یقیناً بہت زیادہ منظم ہیں اور بہت زیادہ اتحاد کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج خود شیعت اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ متحد نہیں ہو پا رہا؟ پلیز
میں
دونوں سے، بلکہ یہ شاید سوال ایسا ہے کہ میں باری باری دونوں حضرات سے اس میں ضرور ان پٹ لینا چاہوں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوئی بھی محفل ہو، موضوع آپ کا کوئی بھی ہو، یہ والا جو سوال لگا نہیں کیا ہے نا، یہ ضرور آنا ہے۔ یہ تو ابھی پھر بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، یعنی اس طرح کا ماحول نا تو اس سے بھی اوپر کی بات ہوتی تھی۔ اور ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے سوال ضرور کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ آپ سوال کر کس سے رہیں، اس کی سطح ہے، اس طرح کے موضوع پہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، خطیب ہے، ذاکر ہے، چھوٹا عالم ہے، بڑا عالم ہے، مجتہد ہے، کچھ آپ نے سوال ضرور کرنا ہے، آپ نے تبدیل نہیں ہونا، اور آپ نے نہیں ہونا تو ہم نے بھی نہیں ہونا، یہ بات تو کوئی شک نہیں ہے۔ خوب، لیکن جواب دیکھیں، پاکستان کی اجتماعیت میں تشیعوں کو صحیح طریقے سے داخل ہوئے ہوئے، وارد ہوئے ہوئے 35 سال کا عرصہ ہوا ہے، 35 سال، یعنی جیسا آقا نے کہا کہ 80s میں آپ نے 80 میں یہ فیصلہ کیا، منظم ہوئے، ایک قدم اٹھایا، متحد تھے،
تعداد بہت کم تھی، بہت بڑی اکثریت وہاں نہیں پہنچی تھی اسلام آباد، کم لوگ تھے، شہید بھی ایک ہی ہوا محمد حسین شاد، شورکوٹ کا رہنے والا، لیکن انقلاب برپا ہو گیا، زولق جیسے آدمی کو آپ نے دبا دیا، لیکن یہ آپ کا اسٹارٹ تھا، یہ آپ کا آغاز تھا، جیسا کہ آغا نے کہا، پھر سازشیں شروع ہو گئیں دو طرفہ، صرف یہی نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ باہر دشمن کو، تکفیری طاقتوں کو، ان کو نہیں، اندر بھی ہوا، آپ بتایا انہوں نے کہ جس وقت انتخاب ہوتا ہے قیادت کا، ایک اور قیادت کا انتخاب اسی وقت ہوتا ہے، یعنی ہر طرف سے سازشوں کی بھرمار اس تشیع کے اندر ہو، لیکن ہمارا اسٹارٹ دیکھیے گا، آغاز دیکھیے گا، یہی کراچی ہوگا، اسی کراچی میں شہید قائد آیا کرتے تھے، اس زمانے کی حالت یہ تھی، اب تو وہ ذاکرین سارے بیچارے اس زمانے کے معروف خطبہ کہ جن کے ہاتھ میں اس کراچی کی قیادت تھی، جن کے ہاتھ میں اس کراچی کی قیادت تھی، اچھا نہیں نام لینا کیونکہ سارے کے سارے مرحوم ہو گئے، لیکن جن کے ہاتھوں میں قیادت تھی ان کے لیے امامہ، امامے میں لباس، امامہ کا لباس، یعنی خود ابقبہ پہننا، امامے میں آ جانا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، کراچی والے مولویوں کو، کراچی علماء، مولوی نہیں کہنا چاہ رہا، کراچی کے خطبہ کو باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے، شہید عارف حسینی بیچارے کبھی ایک کے گھر پہ جا رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں یار لڑوانے والی باتیں مت کرو، کبھی دوسرے کے گھر پہ جا رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں یار لڑوانے والی باتیں مت کرو، اتحاد کی باتیں کرو، لیکن ذاکرین اور اس زمانے کے خطبہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس جگہ پر امامے کو نہیں آنے دیں گے، علماء کو نہیں آنے دیں گے، یہ کراچی کی حالت تھی، اور یہاں پر شہید کا پہلا سفر تھا کراچی کا، ہم مسجد رضویہ مسجد نہیں کھلوا سکے، یہ رضویہ مسجد نہیں کھلوا سکے، آؤ یاد ہے جیپ کو چڑھانا پڑا سیڑھیوں کے اوپر، اور سیڑھیوں کے اوپر جیپ کو چڑھا کے وہ ممبر بنائے گئے اور گفتگو کی، مسجد نہیں کھولی گئی، ایک سید آیا تھا، اگر ایک تحریک قابل قبول نہیں تھی تمہارے لیے ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک سید کی حیثیت سے تم اس کو جگہ دے دیتے، نہیں ہوا، یہ ہے کراچی کی تاریخ، بہت برا دور گزارا ہے، 35 سال، پچھلے 35 سال بہت برے گزارے ہیں، یہاں ویلیو ابقبہ کے نہیں تھی، یہ تو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، آپ اندر چلے جائیں پنجاب کے انٹیریئرز میں چلے جائیں، وہاں پر بھی ذاکرین کا قبضہ تھا، عالم دین کی کیا ویلیو تھی، یقین کیجئے مجلس ہو رہی ہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے ہی عالم دین آتا ہے سب غائب، چائے پینے چلے جاتے ہیں، گھومنے چلے جاتے ہیں، سگریٹ پینے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی ذاکر آتا ہے سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات یہ تھی کہ بھائی اس معاشرے میں جہاں 35 سال آپ کی اجتماعی جدوجہد کے ہوئے، جہاں پر چند لوگوں کی سمجھ میں آیا تھا کہ کیا کرنا ہے 35 سال، اب اگر اتنی بڑی تعداد میں، پہلے ہم نے اختلاف کیا ہے کہ بھائی شیعہ اپنے نام سے کام کریں نہ کریں، ہم یہاں پر پھنسے ہوئے تھے، بتاتے تھے لوگوں کو بھائی ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن کیا کریں اس وہابیت کا، کیا کریں اس تکفیری طاقتوں کا، کیا کریں ان لوگوں کا جنہوں نے مجبور کیا ہے کہ شیعت نام پہ کام کریں، ہمیں کرنا شوق نہیں تھا، انہوں نے مجبور کیا، لیکن ہمیں اس صرف اس ایک نظریے کو اس پاکستان میں سمجھانے کے لیے یعنی واقعا خون جگر پینا پڑا ہے، آپ کے علماء کو خون جگر پینا پڑا ہے، شہید حسینی نے کہا، انہوں نے پوچھا نا کہ آپ نے کیا کیا، 87 کی بات ہے، 87 کی بات ہے، ایک صاحب نے پوچھا شہید سے کیا آپ بتائیں آپ کی 3 سالہ پروگرس کیا ہے، کیا کیا آپ نے 3 سال پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی لوگوں کے درمیان یہ متعارف کروایا کہ میں بھی شیعہ ہوں اور میں بھی یہ علی مدد کہتا ہوں، 3 سال لگے اس آدمی کو یہ بات لوگوں کو سمجھانے میں، سید تھا، پارا چنار کا تھا، فرقہ واریت میں بیچارہ زخمی تھا کئی مرتبہ، اس کے لیے لوگوں کی حالت یہ تھی، ہو اس پاکستان میں 30-35 سال کے اندر آج اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ سیاست کے موضوع کو سننے آ گئے نا، اگر یہ جلسہ یہاں پر 30 سال پہلے ہوتا، 25 سال پہلے ہوتا، 20 سال پہلے ہوتا، تو آپ کو معلوم ہے یہاں کرسیاں خالی ہوتی اسی ہال کے اندر، اسی جگہ پر شاکر بھائی والا نے بہت چھوٹے تھے، تو یہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا، یہ حالت، یہ حقیقی واقعات ہیں جو گزرے ہیں، اب آپ صرف منفی چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں، صرف منفی چیزوں پہ نگاہ کیوں رکھتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 3 گروہ بن گئے، ایک نے کہا سیاست میں نہیں جانا حرام ہے، یعنی اس طرح کی سیاست میں نہیں جانا، ان کا خود یہ لفظ کہنا سیاست ہے، ان کا یہ انداز اپنانا سیاست ہے، وہ بھی سیاست کے قائل ہیں، سیاست میں روش کے قائل ہیں، روش میں تبدیلی کے قائل ہیں، وہ اللہ کہی بات کیوں کہی آپ نے، آپ نے کہی اس کا مطلب آپ سیاست کے قائل ہیں، دوسرے گروپ نے کہا اتحاد کر لیتے کسی پارٹی سے، وہ بھی سیاست کے قائل ہیں، تیسرے نے کہا نہیں اپنے نام سے لڑتے ہیں، بھائی پہلے ہماری یہ حالت تھی، اس سے پہلے جو دور ہم نے گزارا اس میں ہماری یہ حالت تھی کہ یہ باتیں شجر ممنوع ہوا کرتی تھیں، ان باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، لبیک کہنے والا نہیں، جیسے آغا نے کہا تختی کے عنوان سے ہم نے الیکشن لڑا آزاد، پہلے پارٹیوں سے جہاں الائنس بنائے نہیں بنا پائے، اپنی تختی لے کے ہم نے الیکشن لڑ لیا، بہت بری طرح سے جو ہے وہ کراچی میں پورے پاکستان کے اندر ہم ہارے تھے، ہار نہیں تھا، خود ابھی شیعوں میں شعور نہیں تھا، لیکن کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے، اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کے پاس علماء ہیں سیاست, اب آپ کے پاس پارٹیز ہیں سیاست ہو کے سیاسی ہو کے سوچتے ہیں, اب آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں جو سیاسی بن کے سوچتے ہیں. تو بھائی جو ہمارے مثبت نکات ہیں اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے کہ ہم اتنا آگے بڑھ گئے, ہم اتنا آگے بڑھ گئے, ہم اتنا آگے بڑھ گئے. اب جہاں تک بات رہی کہ بھائی اب اتحاد ہو جانا چاہیے تو تھوڑا سا اور دیجیے, تھوڑا سا اور دیجیے. ہم نے یہ سارا سفر طے کیا ہے, بڑی قربانیوں کے بعد طے کیا ہے, بڑی مشکلات کے بعد طے کیا اور ہم یہاں تک پہنچے, اور یہ مسلسل ہمیں آگے بڑھانے کا سبب بنا ہے. یعنی جتنے روش جو انداز اپنائے ہم آگے ہی بڑھ رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے, قطن پیچھے نہیں ہٹ رہے. یعنی بحیثیت مجموع دیکھیں تشیعوں کو, بحیثیت مجموع تشیعوں کو دیکھیں آپ, اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. یعنی آج کا معجزہ سنا ہوں میں آپ کو, ایک خوجہ, خوجہ کمیونٹی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً جان دینے سے پیچھے, پیسہ لے لیں جتنا لینا ہے, جان کی بات نہیں کرو. آج ایک خوجے نے مجھے کہا کہ اس نے اپنی بیگم سے طے کر لیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اگر سیستانی کہنے پہ عراق لڑنے کے لیے. میں سمجھا مذاق کر رہا ہوگا یہ, میں نے کہا میں سنجیدہ ہو جاؤں گا, تمہارا ویزا لگواؤں گا, تمہیں لے جاؤں گا. کہنے لگا بھائی میں نے اپنی بیگم سے اجازت لے لی ہے کہ میں نے جانا ہے. سر میں کہتا ہوں یہ انقلاب ہے, یہ انقلاب ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں, اس طرح سے سوچتے ہیں. آپ کو پریشانی ہو گئی کہ اگر سیستانی آپ کہہ چکے تو ہمارا کیا رول بنتا ہے, آپ نے پوچھنا شروع کر دیا فتویٰ ہے یا حکم ہے. آپ آگے بڑھیں, تشیع بحیثیت مجموع پاکستان میں آگے بڑھی ہے. اب جو مسائل رہ گئے ہیں, جو رہ گئے ہیں بابا ان کو تھوڑا چھوڑیں, انشاءاللہ تھوڑا اور وقت گزرے گا یہ سب صحیح ہو جائیں گے. ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا, ہم سب تازہ وارد ہیں, ہر چیز میں ہم تازہ وارد ہیں, ہر چیز ہمارے لیے نئی ہے. ہمیں یہ تجربات کرنے دیں, ہمیں کھیلنے دیں, ہمیں اختلافات کرنے دیں آپس میں. ہمیں یقین ہے آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے, نہیں پہنچ رہا. ہم سب الگ الگ بھی ہیں یا اگر تنظیمیں کئی بھی بنی ہوئی ہیں, لیکن سب تشیع کی تقویت کے لیے کام کر رہی ہیں, مجھے اس میں شک نہیں ہے کوئی, اور آپ بھی اس ایمان کے ساتھ کام کریں. آخری بات میری طرف سے وہ یہ کہ دیکھیں کام کریں, بہانہ اختلافات کو بنا کے گھروں میں مت بیٹھیں. جو آپ کی سمجھ میں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے, جو آپ کو شرعی لگتا ہے, جو آپ کو قانونی لگتا ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے, اس کا ساتھ دیں. رہیں میدان میں, رہیں میدان میں, میدان نہ چھوڑیں. یہ ہمارا آپ سے تقاضا ہے. انشاءاللہ جو اگلا مرحلہ ہے اس پہ خدا نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ خود آگے بڑھیں گے.
تھوڑا سا حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو اتحاد و وحدت کے حوالے سے کی ہے, دیکھیے اتحاد و وحدت کے حوالے سے جیسے ہمارے مولانا نے بھی کہا, بلکہ مثال سے بات کو آگے بڑھاؤں. سید محمد دہلوی سے کسی نے پوچھا, سید محمد آپ نے قوم کو کیسا پایا سید محمد دہلوی سے. انہوں نے کہا قوم نے مجھے آم کی گٹھلی سمجھا, خوب چوسا, اچھی طرح استفادہ کیا, اٹھا کر پھینک دیا سائڈ میں. یہی سوال جب مفتی جعفر سے کسی نے پوچھا تو مفتی جعفر صاحب نے کہا کہ میں قوم کو مفت میں مل گیا تھا, اس لیے جو ہے لوگوں نے مجھ سے استفادہ کیا. پھر یہی قائد شہید کا, جیسے مولانا نے کہا مسجدوں کے دروازے بند ہوئے اور قائد شہید 3.5-4 سال صرف یہی جد و جہد کی انہوں نے کہ بتانے کے لیے, کیونکہ اس زمانے کے اندر جو شور مچایا گیا وہ یہی تھا کہ یہ علی کا منکر ہے اور یہ شیعہ بھی ہے یا نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں اور کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, یہ پہلے اپنے دلوں سے دوسری جماعتوں کی محبت نکالیں. کسی کے دل میں پتنگ چھپی ہوئی ہے, کسی کے دل میں تیر چھپا ہوا ہے, کسی کے دل میں شیر بیٹھا ہوا ہے, کسی کے دل میں بلہ بیٹھا ہوا ہے. ہوتے کسی اور کے لوگ ہیں, سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, مجھے بتائیے ہم نے کہاں آپس میں دست و گریبان ہیں. یہ پاکستان کے اندر بھی جو کراچی کے اندر ہم نے اتنے دھرنے دیے, آپ مجھے بتائیے کیا اختلاف سامنے آیا, مجھے بتائیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, قومیات کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھے یا نہیں تھے؟ کوئٹہ کا واقعہ ہوا, قومیات کے تمام لوگ, قیادت, تمام عمائدین ایک پلیٹ فارم پہ تھے یا نہیں تھے؟ کیا اختلاف تھا؟ اختلاف نہیں ہے, طریقہ کار ایک آنس انسان معین کرتا. میں کہتا ہوں کہ اب یہ خوجہ کمیونٹی نے جو فاطمیہ اسکول بنا دیا, دوسرے کو حق نہیں ہے کوئی شہر میں اسکول بنائے. اگر کوئی اختلاف اسکول بنائے گا تو اختلاف ہے, یا اگر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اگر کوئی ہاسپٹل بنائے گا تو اب ضرورت نہیں ہے, ایک ہاسپٹل بن گیا تو دوسرا ہاسپٹل نہیں بننا چاہیے. نہیں, یہ اختلاف نہیں ہے. دیکھیں ایک انسان ہے وہ قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے, یہ میدان ہے. تشیع کے حقوق کے حوالے سے اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو مثال کے طور پہ آپ ٹاور جانا چاہتے ہیں, کوئی یہ راستہ اختیار کرتا ہے, کوئی دوسرے راستے جاتا ہے, مقصد دونوں کا ٹاور ہے. جو لوگ بھی عملی میدان میں کام کر رہے ہیں تشیع کے حوالے سے, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ بہتر ہے تشیع کے حقوق کے حوالے سے تو کرنے دیجیے. بنیادی مسئلہ یہ تعاون علی البر و تقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, مخالفت, کھینچا تانی, رکاوٹیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو. ایک دوسرے کا احترام اگر ہم ایک شروع کر دیں, یہ جو میں عوام کی بات کروں نا, اصل مسائل یہاں سے ہوتے ہیں, اوپر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے.
اگر عوام علماء کا احترام اور سب کی تعظیم شروع کر دے اور کسی کی مخالفت میں باتیں نہ کریں, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, نہ اتنا بڑا ایشو ہے. پاکستان کے اندر تشیع کے حقوق معین ہیں, تشیع کی پالیسی معین ہے, اور ہر انسان اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. لہٰذا یہ باتیں نہ کیا کریں, یہ باتیں فرضی ہیں. اگر یہ اٹھائیں گے تو پورے پاکستان, پوری دنیا کے اندر جہاں تشیع, مجھے کوئی ایک بتا دے وہاں تشیع متحد ہے. عراق کے اندر سارے تشیع ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. کتنے پلیٹ فارم موجود ہیں؟ مقتدی صدر کا پلیٹ فارم ہے, سید عزیز الحکیم کا پلیٹ فارم ہے, دوسرے پلیٹ فارم ہے. یہ حزب اللہ کیا صرف وہاں پہ ایک ہی جماعت موجود ہے؟ شیعوں کو کوئی اور گروہ نہیں ہے, عمل وہاں پہ موجود ہے. یا آپ کے دوسرے اندر ممالک کے اندر کوئی اور تشیع کی, خود ایران کے اندر آپ دیکھ لیں, اسلامی مملکت ایران ہے, وہاں پر اختلافات نہیں ہے کہ وہاں بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ دوسرے انداز میں کرنا چاہتے ہیں. دوسری, یہ تشیع کے اگر حقوق کے حوالے سے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں تو اسے اختلاف نہ کہیے, اسے کہیے تحریک کار انداز اور مختلف الگ ہیں, لیکن سب کا مقصد تشیع کے حقوق کا تحفظ ہے. اس کو یہ نام دیجئے, اس کو اختلاف نہ دیجئے. اور دوریاں نہیں ہیں الحمدللہ, ایک دوسرے کے پروگرام میں ہم لوگ آتے جاتے ہیں, ہمارے درمیان تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. عوام اگر اس کو زیادہ فیل کرتی ہو تو میں کہتا ہوں کہ ان کو زیادہ فیل کرنا نہیں چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی متحد ہیں, اور تشیع کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر جیسے پہلے نظر آئیں گے. ان بدگمانیوں کو اور وہ جو میں نے کہا نا, دل میں جو دوسری تن جماعتوں کی محبت ہے اس کو نکالیجئے, اپنی ذمہ داری ادا کیجئے, نتیجہ خدا پہ چھوڑیے. ہم سب مسئولیت رکھتے ہیں, ہم سب ذمہ داری رکھتے ہیں, ہم سب نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ تشیع کے حقوق کے لیے میں نے کیا کیا. مجھ سے میرا سوال ہوگا, دوسروں سے دوسرا سوال ہوگا, آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. لہٰذا ایسے سوالات نہ کیا کریں, انشاءاللہ تعالی تشیع مزن منظم ہے اور بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے.
بہت شکریہ. جسٹ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, جو حالات اس وقت انٹرنیشنلی ہیں اور جس طرح سے تکفیری جو گروہ ہے وہ جس طرح کام کر رہا ہے, اور خود پاکستان میں اس کے جو معاملات ہیں, اور الحمدللہ جو ہماری جد و جہد بھی ایک جو پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں اب بہتر طریقے سے سامنے آئی ہے, اور یقیناً جب آپ کسی تحریک کا آغاز بہتر طور پر کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اتنی ہی قوت سے جو ہے وہ اس کے مقابلے کے لیے بھی لوگ جو ہے وہ سامنے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دونوں مہمان گرامی سے میں کہوں گا کہ اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بریفلی تھوڑا سا ایک گفتگو کو اس حوالے سے بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہم شیعت کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی کی باتوں سے استفادہ شاکر بھائی کے سوال کا جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا, لیکن جو بات میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ کہنا چاہوں گا سیاست کے موضوع پر, ان کے سوال کا بہت کم حصہ اس گفتگو سے میری جو کرنے والا ہوں متعلق ہے, لیکن میں اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہوں. دیکھیں 30-35 سال ہو گئے آپ کے پڑوس میں ایک اسلامی انقلاب آیا ہے, بائیں کہ وہ اسلامی انقلاب ہے, دنیا نے اس کو شیعہ انقلاب بنا دیا ہے کیونکہ ہضم نہیں ہو رہا وہ اسلام کے عنوان سے, لیکن وہ ایک اسلامی انقلاب ہے. اس نے کچھ نئی باتیں کہی ہیں ہر موضوع پہ, صرف ٹیکنیکلی یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی نہیں ہے, تعلیم اور تربیت کے موضوع پہ ترقی نہیں ہے, سائنسی موضوعات پہ ترقی نہیں ہے. یہ تو وہ ایک چہرہ ہے جو ان کا ابھی سامنے آ رہا ہے اس کانفرنسز کی وجہ سے جو چل رہی ہیں سیاست کے میدان میں, لیکن اصل میں جو ان کا کام ہے وہ سیاست میں ہے. انہوں نے کچھ نئی بات کہی ہے, اور وہ نئی بات جو ہے وہ اتنی نئی ہے کہ دنیا کو بہت بری لگ رہی ہے, کیونکہ نہ اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں بن رہا دنیا کا, نہ اس میں کیپٹلزم ہے, نہ اس میں سوشلزم ہے, نہ اس میں لبرل ہیں, نہ اس میں سیکولر ہیں. وہ بہت پریشان ہیں یہ کیا ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں جمہوریت ہے لیکن تمہاری والی جمہوریت نہیں ہے, اس میں عوام کی شرکت ہے لیکن تمہاری والی عوام جیسے شرکت کرتی ہے ویسے شرکت نہیں ہے, اس میں قانون ہے وہ نہیں جو تم نے بنایا ہے, اس میں ہم نے قانون بنایا ہے جس کو ہم نے قرآن سے لیا ہے, اہل بیت سے لیا ہے. دوسرے لفظوں میں ایران انقلاب اسلامی ایران ایک ملک کو انقلابی بنیادوں پر, اسلامی بنیادوں پر ایک سیاسی سیٹ اپ دیا ہے, ایک سیاسی نگاہ, سیاسی نظر, اور ایک نئی بات کہ جو اس سے پہلے دنیا میں رائج نہیں تھی. انہیں کوئی برا, انہیں برا نہ لگتا اگر ہم حکومت اسلامی بنا لیتے اور انہی سے سارے قوانین لے لیتے, انہی سے سارے سسٹم لے لیتے. انہیں برا اس وقت لگا کہ جب آپ نے کوئی نئی بات کی ہے, آپ نے آئین کاپی نہیں کیا, آپ نے کسی سے آئین مانگا نہیں. آپ کو پتا ہے بھٹو کا 73 کا آئین مانگا ہوا آئین ہے, بھائی کہ اسے بھٹو کا آئین کہتے ہیں, لیکن وہ بھٹو کا نہیں تھا, اسے لے کے اس نے پاکستانی کیا تھا تو وہ آئین بن گیا ہمارے ملک کا, یعنی ادھار لیا وہ آئین تھا. یہ انقلاب اسلامی واحد جگہ ہے بھائی اس 1300-1400 سال کے اندر, 1300-1400 سال کے اندر کہ جس نے اپنا ایک نظام پیش کیا اور سیاست کے میدان میں بھی پیش کیا. ہم جو انشاءاللہ مستقبل میں سیاست میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 20% ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے پاس ایک ایسا نظام سیاسی موجود ہے کہ جو صرف تشیع کی فلاح و بہبود کی بات نہیں کرتا، غلط ہے یہ الزام میں کہ اگر ہمارا سسٹم یا جو ہم چاہتے ہیں وہ آ جائے تو خالی شیعوں کو فائدہ ہوگا، بالکل نہیں، وہ ایک انسانی نظام ہے، وہ ایک اسلامی نظام ہے، وہ عادلانہ نظام ہے، اس میں تمام مذاہب کا، تمام فرقوں کا، تمام انسانیت کا خیال رکھا گیا ہے۔ اگر وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تشیع میں اگر آتی ہے، اگر پاکستانی تشیع میں اس کا کوئی ہمارا کوئی کردار بنتا ہے پہلے مرحلے میں، اس گندی سیاست جو رائج پاکستان کی سیاست ہے، ہم کہتے ہیں کوئی نئی بات کرنی چاہیے، ہمیں واقعی کوئی نئی بات کرنی چاہیے، ہمیں کوئی نئے نظام کی بات کرنی چاہیے، ہماری سیاست عام لوگوں جیسی سیاست نہیں، ہمارا سیاستدان عام جیسے عام لوگوں جیسا سیاستدان نہیں، ہماری روش عام سیاستدان جیسی روش نہیں، ہم اصل میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ عملاً لبنان میں یہ ہوا، بہیں کہ پورا تبدیل نہیں ہوا لیکن کچھ حصہ حسن نصر اللہ نے اپنی حد تک، حزب اللہ نے اپنی حد تک وہی اپنایا تو دنیا کو بہت برا لگ رہا ہے لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں بہیں کہ اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حصہ موجود ہے، کچھ نہ کچھ جھلک موجود ہے انقلاب کی۔ جو بات آگاہ نہیں گئی، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے نا، پاکستان میں یا پوری دنیا کے اندر، ایک کے بعد ایک تنظیم بناتے ہیں، ایک کے بعد ایک نیا نام رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو میدان میں اتار دیتے ہیں، اور اس سے بات یہ ہے کہ آپ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ان کی مرضی کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف آپ ایسے ایسے میدان فتح کر رہے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی 35 سال پہلے کی تاریخ تو میں نے پاکستان کی بیان کی ہے، اگر 50 سال پہلے کی تاریخ میں تشیع کی میں بتاؤں آپ کو، یا 100 سال کی تاریخ تشیع کو بتاؤں، تو ہم اپنا ڈیفینڈ کرنے، یعنی اپنا دفاع کرنے والے لوگ تھے، دفاع کرنے والے ہر حالت میں، اپنے عقائد کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے زندوں کا دفاع کر رہے ہیں، اب ہم باہر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو میں آسان بات کرتا ہوں کہ ہم پہلے کبھی بوتل میں چھپا ہوا جن ہوا کرتے تھے، اب ہم بوتل سے باہر آیا ہوا جن ہیں، اب اس جن کو اندر نہیں لے آ سکتا، اب ایران اس کے پاس ہے، لبنان میں اس کی بات سنی جاتی ہے، عراق میں اس نے حکومت بنائی ہے، انشاءاللہ بحرین میں حکومت بنے گی بنے گی، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی کردار انشاءاللہ بہت جلدی آپ ہمارا انشاءاللہ یمن میں دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کوئی کردار آپ ہمارا حجاز میں دیکھیں گے انشاءاللہ، یہ حجاز کہ جہاں 30% تشیع ہے۔ بات یہ ہے کہ اب آپ ایک ایک کر کے، پہلے کہاں افراد جمع کرنے مشکل تھے، آپ نے تنظیمیں بنائی تھیں، کہاں تنظیمیں مشکل تھیں آپ نے ادارے بنا لیے، اداروں کو سنبھالتے سنبھالتے آپ ملکوں پر آ گئے ہیں، ملک یعنی اب آپ ملک ایک ایک کر کے لے رہے ہیں، یہ آپ نے 30-35 سال میں سفر کیا ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسا کام، پاکستان میں کسی ایسے کام کی خواہش ہے، کسی ایسے کام کو کرنا ہے، کسی ایسے کام کے لیے انشاءاللہ جدوجہد اور محنت کرنی ہے جس کا تعلق صرف تشیع سے نہیں ہوگا، اگر آپ نے کوئی آئیڈیل سسٹم پیش کر دیا، محسوس کریں گے یہاں کے سارے، یہاں کا پاکستان کا ایک ایک آدمی کسی اچھے سیاستدان کا منتظر ہے، ایک ایک عام انسان فرقواریت سے بالاتر ہو کے، فرقواریت میں نہیں گھومتا وہ، وہ سوچتا ہے کہ خالص آدمی ملے، کوئی مخلص آدمی ملے، کوئی صحیح نظام ملے، کوئی صحیح انسان ملے، کوئی صحیح سیاستدان ملے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں داخل ہونے کا مطلب اصل میں یہ ہے، ٹھیک ہے کہ ابھی علاقہ یا زمینی حق موجود، یعنی ایسے حقائق ہیں کہ اس طرح سے وارد ہونا پڑتا ہے کہ اپنے لوگ کھڑے کریں، لیکن بات یہ نظام بنائیں، سسٹم بنائیں، تربیت کریں، پرورش کریں، لوگوں کو اس طرح کا بنائیں کہ جس طرح سے انشاءاللہ، تو پھر کوئی میں مسئلہ محسوس نہیں کرتا۔ پھر قواریت زیادہ عرصے کی نہیں ہے اس پاکستان کے اندر، میری نگاہ اپنی ذاتی ہے، یہاں پر آئندہ جو ہے نا وہ لبرلزم کو اور شاید سیکولرزم کو ہونا ہے، یعنی جو شاید آئندہ ہماری جنگ ہونی ہے، اب انہوں نے تنظیموں تبدیل کر دی ہیں اور نئے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس بنا دیے انشاءاللہ، جن کا ذکر کسی اور وقت بعد میں کیا جائے گا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ شاید آپ کو اور زیادہ، بہت زیادہ گھس کے، داخل ہو کے، وارد ہو کے اپنا رول پلے کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی ایسا سسٹم ہم بنا سکیں کہ تشیع کو اس کے حقیقی مقام کو انشاءاللہ اس کو دلا سکیں۔
میں بھی خلاصہ کرتا ہوں، بس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاکر بھائی نے کہا کہ آپ پاکستان دنیا میں تشیع کا کیا رول دیکھ رہے ہیں، میں تشیع کے دنیا کے اندر کردار سے بالکل مطمئن ہوں اور پر امید ہوں، مایوس نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دو ہی قوتیں اور طاقتیں شمار ہو رہی ہیں، ایک آپ، دوسری کوئی طاقت نہیں دشمن کے مقابلے پر، بلین اور ڈالر، اربوں ڈالر، کھربوں ڈالر روپیہ جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ صرف تشیع کو توڑنے کے لیے، تشیع کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ نے صدام کا بھی اثر دیکھ لیا، شاہ رضا پہلوی کا بھی اثر دیکھ لیا، بحرین میں جو لوگوں کی تحریک چل رہی ہے اگرچہ کہ پس رہے ہیں لیکن وہاں بھی موجود ہیں، اور پاکستان میں جو عزاداری کے حوالے سے تشیع کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کہ آج تک کسی جلوس پر کسی حق پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں ہوگی. عراق میں بھی آپ سرخرو ہوں گے, سیریا میں تقریباً آپ سرخرو ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر کوئی اگر طاقت اور قوت ابھر کر آئی ہے تو وہ تشیع آئی ہے, لیکن اس کے لیے آزمائشیں ہیں, امتحانات ہیں, مشکلات ہیں, کیونکہ آپ ہی دعوے دار ہیں پوری دنیا کے اندر عالمی نظام کے, عالمی حکومت کے. آپ ہی کا دعویٰ ہے نا آخری حکومت ہماری ہوگی, آخری نظام امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا, وہ نظام چلائیں گے, حکومت آپ کی ہوگی. تو دوسری قوتیں جو آپ کی طاقت کو ختم کرنا چاہتی ہیں وہ ختم نہیں کریں گی انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے کہ یہ سفر چلتا رہے گا. تشیع کی قربانی سے امام زمانہ کی حکومت کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کے اندر تشیع سرخرو ہے اور رہے گی, اور آخر میں انشاءاللہ تعالی حکومت بھی آپ کی ہوگی. میں مایوس نہیں ہوں, آپ بھی مایوس نہ ہو. اس سفر کے لیے زمانہ غیبت میں آزمائشیں ہیں, مشکلاتیں ہیں, پریشانیاں, یہ آئمہ کے دور سے چلی آ رہی نہیں آ رہی. اگر اس زمانے کا انسان کو اس زمانے کے اندر اگر مالک اشتر یا جناب میسم تمار اگر وہ آ کر اس زمانے کے اندر کھڑے ہو جائیں اور ان سے سوال کیا جائے کہ آپ بتائیے آپ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے, تو وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم کامیاب, آپ کامیاب ہوگا. کیوں؟ کہ وہ جس حالات میں رہ رہے تھے ان کی بھی زبانیں کاٹی گئی, آروں سے چیر دیے گئے, لیکن جو ذمہ داری ان کی جو وظیفہ تھا وہ انہوں نے ادا کیا, علی کے پیغام کو آگے بڑھایا, ائمہ کے پیغام کو آگے بڑھایا, آج تشیع پوری دنیا میں پہنچ گئی. آپ اپنی ذمہ داری فریضہ ادا کرتے رہیے. اس مکتب کا محافظ امام زمان اور پروردگار ہے, اس مکتب کو کچھ نہیں ہوگا. اپنی صفوں میں اتحاد و وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں, انشاءاللہ تعالی دشمن ناکام ہوگا, ہم کامیاب ہوں گے. ایک بات آخری میں آپ کے سامنے کروں, یہ دیکھیے جو لوگ پہلے انقلاب اسلامی کے خلاف باتیں کرتے تھے, یہ کون سا انقلاب آ گیا, یہ مولوی نے کیا کر لیا, یہ مولوی جو ہے یہ نئی نئی چیزیں لے کے آ گئے. درودوں پہ جھگڑے ہوتے تھے پہلے کہ یہ درود ایران کا ہے, پہلے ہم حدیث کے ساتھ پڑھتے تھے, اب یہ دعائے توسل کہاں سے آ گئے, دعائے کمیل کہاں سے آ گئی. آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں خدا کا شکر ادا کیجئے, یہ انقلاب اسلامی نعمت ہے آپ کے لیے, واللہ نعمت ہے. آج پوری دنیا کے اندر اگر تشیع اپنا پوری طاقت اور قوت کے ساتھ رول ادا کر رہی ہے تو وہ یہ انقلاب کی پشپنائی ہے, امام زمان اور یہ رہبر انقلاب اور مراجوں کی. اس کو مضبوط کیجئے, مرجعیت کو مضبوط کیجئے, تشیع کو مضبوط کیجئے. کچھ نہیں ہوتا, بنو امیہ جیسی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں, یہ بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ اپنی مرجعیت پر, اپنے رہبر انقلاب پر بھرپور اعتماد کیجئے اور دیکھ لیے آپ اس کے اثرات دنیا کے اندر. شام کے اندر بھی اگر یہ انقلاب اسلامی نعمت نہ ہوتا تو ان کا اشر یہ نہیں ہوتا, سیریا میں بھی ہوگا اور دوسرے ممالک میں بھی انشاءاللہ ان کا اشر یہی ہوگا.
بہت شکریہ, میں واقعی ممنون و مشکور ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا ناظر تقوی صاحب کا اور انتہائی محترم قبلہ مولانا نقی ہاشمی صاحب کا کہ وہ اتنے انتہائی اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے اور کافی سیر حاصل گفتگو الحمدللہ ہم نے کی. امین کرام, پاکستانی سیاست میں شیعت کے کردار کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی, ہم نے بہت مطمئن ہو کر اس بات کا جائزہ لیا کہ تحریک پاکستان سے لے کر آج تک شیعت کا کردار ہمیشہ اس ملک کے اندر پازیٹو رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, چاہے وہ ان حوالے سے ہو کہ جس میں ہم خاموش رہ کے اپنا کردار ادا کر رہے ہوں, یا پھر ایکٹیولی کسی جگہ پہ قبضہ کر کے ہم نے اپنے مطالبات کو منوایا ہو. ان تمام جگہوں پہ تحریک پاکستان سے لے کر آج تک الحمدللہ ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور شیعت کے تشخص کو شاید جتنا آج ہم نے پا لیا ہے وہ یقیناً آج سے پہلے نہیں تھا. اور اس تمام معاملات کے اندر ان علماء کرام کی خدمات ہی ہیں جو ہمارے درمیان موجود رہی ہیں. یقیناً سیاست وہی ہے کہ جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ میں امیر شام مجھ سے بڑا سیاستدان نہیں ہے, تو خود حضرت علی کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا فیز ہے کہ جہاں پہ امام نے ایک وقت گزارا کہ جہاں ایکٹیولی انہوں نے جو ہے وہ چیزیں نہیں کی لیکن خاموشی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا. اس طریقے سے ہمارے درمیان بھی بہت سارے فیز آتے رہے اور جاتے رہے, اور ہم نے چیزوں کو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے اس کو آگے بڑھاتے رہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے. وہی بات کہ اختلافات کا بہانہ بنا کر اگر آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے اگر ہم ہٹ گئے تو یقیناً یہ ہم اپنے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کریں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی کریں گے۔ یقیناً یہ بات واقعاً بہت زیادہ صحیح ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار موجود ہیں۔ ہماری قیادت، ہمارے جو علماء کرام ہیں مومنین کے درمیان واقعاً اختلافات اتنے حد تک نہیں ہیں۔ جب معاملہ شیعت کا آتا ہے تو ہم نے ریسنٹ پاس کے اندر بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے متحد ہو کر ہم نے معاملات کو ٹیکل کیا ہے۔ ہمارے علماء کرام ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ معاملات کچھ نچلی سطح پہ جان بوجھ کر پھیلائے جاتے ہیں، جس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری اس وقت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جو معاملات آپ کو بہتر لگتے ہیں ان معاملات کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، انشاءاللہ بہتری خود بخود آنا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم ایک ایسے نظام کی طرف ضرور جائیں گے کہ جو نظام انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ متصل ضرور ہوگا۔ میں گزارش کروں گا برادر ہادی سے کہ وہ باقاعدہ دعا زمانہ سے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ برائے خوش ندی امام زمانہ بلند تھا صلوات۔
کل کے پروگرام کے متعلق اعلان سماعت فرما لیں۔ کل انشاءاللہ سورہ جمعہ کے پیغام کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوگا، جس سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اظہر حسین شہیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ پروگرام ٹھیک 9:15 بجے تلاوت کلام پاک سے شروع ہو جائے گا اور 9:30 بجے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اظہر حسین شہیدی خطاب فرمائیں گے۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔